پیر 31 جولائی کے سیربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام۔ وزارت عظمیٰ کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدوار شاہد خاقان عباسی کے کاغذات نامزدگی منظور تو ہوئے، لیکن مبصرین تاحال ان کی نامزدگی کا سبب جاننے کے لیے کوشاں ہیں۔
یہ کیا ہے، ان کا کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ شاہد خاقان عباسی کو، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں سیاسی، اس کو انہوں نے پرائم منسٹر نامینیٹ کر دیا۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب کل ہو رہا ہے۔ آج امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے اور ان کی جانچ پڑتال کی گئی۔ تفصیل ہارون رشید کی زبانی۔
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد امیدوار شاہد خاقان عباسی نے اپنے کاغذات نامزدگی قومی اسمبلی سیکرٹریٹ میں جمع کرا دیے ہیں۔ دوسری جانب منقسم حزب اختلاف میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے مشترکہ امیدوار کے طور پر کاغذات جمع کرائے۔ ان کے علاوہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ، پی 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 کے رہنما نوید قمر، جماعت اسلامی کے صاحبزادہ طارق اللہ اور متحدہ قومی موومنٹ کی کشور زہرا نے بھی کاغذات جمع کرائے ہیں۔
قومی احتساب بیورو کے اجلاس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی اصولی طور پر منظوری دے دی گئی۔ راولپنڈی اسلام آباد کی احتساب عدالت میں یہ ریفرنس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں دائر کیے جائیں گے، جس میں عدالت عظمیٰ نے نواز شریف کو نااہل کرنے کے ساتھ ان کے اور ان کے بچوں کے خلاف ذرائع آمدن سے زیادہ اثاثے رکھنے پر نیب کو ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دوسرے ملکوں سے فنڈز اکٹھے کرنے سے متعلق مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ تفصیل سنیے شہزاد ملک سے۔
پاکستان تحریک انصاف کے وکیل انور منصور نے کہا کہ پارٹی کے سربراہ نے اپنے ایجنٹ کو واضح ہدایات دی تھیں کہ کہیں سے بھی ایسے فنڈز اکٹھے نہ کیے جائیں جو کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہوں۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے اس درخواست کی سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ تحقیقات کے متقاضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ اس معاملے کو الیکشن کمیشن میں بھجوا دیا جائے۔ درخواست گزار کے وکیل اکرم شیخ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے غیر ملکی فنڈنگ کے بارے میں جو دستاویزات عدالت میں جمع کروائی ہیں وہ جعلی اور خود ساختہ ہیں۔ اس درخواست کی سماعت کل پھر ہوگی۔
صوبہ بلوچستان میں آئل ٹینکرز کی ہڑتال کے باعث کوئٹہ شہر اور صوبے کے دیگر علاقوں میں تیل کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے یہ ہڑتال سیکیورٹی فورسز کے مبینہ ناروا رویے کے خلاف کی ہے۔ ہڑتال کے باعث کوئٹہ شہر میں اکثر پیٹرول پمپ بند ہو گئے اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
اصل بات یہ کہ میں 3-4 دن سے ہر پیٹرول پمپ پہ چکر لگا رہا ہوں۔ میں ایک ریلوے ملازم ہوں اور معذور ہوں، میں نوکری پہ نہیں پہنچ رہا ہوں اور کہیں اپنی ہسپتال نہیں جا سکتا ہوں، میں بڑا تکلیف میں ہوں۔
مشکل تو یہ ہے کہ ابھی ہماری بچی کا پیپر ہے، میں صبح سے دھکے دے دے کے کدھر سے کدھر تک پہنچ رہا ہوں، پیٹرول نہیں، سارے پیٹرول پمپ پہ گئے، پیٹرول نہیں ہے۔ اور پیٹرول کہاں پر چلا گیا؟ زمین میں چلا گیا یا ہوا میں اڑ گیا، کہاں چلا گیا؟
غریب عوام پریشان ہیں، پورے کوئٹہ میں پیٹرول نہیں ہے، جیسے کہ پہلے سے پانی کا مسئلہ چل رہا ہے، دوسرا پیٹرول کے لیے بھی لوگ ترس رہے ہیں۔
روس نے ماسکو پر نئی امریکی پابندیوں کے بعد امریکی سفارتی عملے کے 755 ارکان کو ملک بدر کر دیا ہے۔ آصف فاروقی۔
روسی صدر نے اس فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی عملے کو 1 ستمبر تک روس چھوڑنا ہوگا۔ اس عملے کی ملک بدری کے بعد روس میں امریکہ کے سفارتی عملے کی تعداد 455 ہو جائے گی۔ واشنگٹن میں بی بی سی کی نامہ نگار لورا بیکر نے کہا ہے کہ موجودہ تاریخ میں کسی ملک سے ایک وقت میں سفارتکاروں کی یہ سب سے بڑی بے دخلی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تنقید کے باوجود روس پر نئی پابندیاں لگانے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔
افغانستان کی دارالحکومت کابل میں عراقی سفارت خانے پر خودکش حملہ ہوا ہے۔ تفصیل کے ساتھ نامہ نگار خدائے نور نصر۔
دارالحکومت کابل کے علاقے شہر نو میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی، جن کے بعد گولیوں کا بھی تبادلہ ہوا ہے۔ افغان وزارت داخلہ کی طرف سے میڈیا کو جاری کیا گیا بیان میں کہا گیا ہے کہ عراقی سفارت خانے پر آج صبح 4 خودکش حملہ وروں نے حملہ کیا ہے۔ تاہم ابھی تک اس حملے میں کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ کابل کے شیعہ اکثریتی علاقے میں ایک خودکش کار بم دھماکے میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
انڈیا میں ریٹائرڈ فوجیوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو کھلا خط لکھا ہے، جس میں مسلمانوں اور دلت ہندوؤں پر ہونے والے حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ عبداللہ فاروقی۔
خط میں سابق فوجیوں نے مسلمانوں اور نچلی ذات کے دلت ہندوؤں پر ہونے والے حملوں پر مایوسی کا اظہار کیا ہے اور ہندوتوا کی حفاظت کے لیے خود ساختہ محافظوں اور ان کے وحشیانہ حملوں پر تنقید کی ہے۔ کھلے خط میں ریٹائرڈ فوجیوں نے کہا ہے کہ وہ اس بربریت کے خلاف ناٹ ان مائی نیم مہم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس خط میں مسلح افواج یعنی ملٹری، بحریہ اور فضائیہ کے 114 ریٹائرڈ فوجیوں کے دستخط ہیں۔ سابق فوجیوں نے اپنے خط میں مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے اپیل کی ہے کہ ان کے خدشات پر غور کیا جائے اور انڈیا کے آئین کی روح کا احترام کیا جائے۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اپنا نیا وزیر اعظم منتخب کرنے کو ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے آج وزیر اعظم کے عہدے کے لیے 6 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کیے ہیں۔ میاں نواز شریف کو سپریم کورٹ کی جانب سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد وزیر اعظم کے عہدے کے لیے انتخاب کل قومی اسمبلی میں ہوگا۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
قومی اسمبلی کے اسپیکر سیکرٹریٹ کے مطابق جن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں ان میں حکمراں جماعت کے شاہد خاقان عباسی، قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید نوید قمر، متحدہ قومی موومنٹ کی کشور زہرا، جماعت اسلامی کے رہنما حافظ طارق اللہ اور ایک ہی سیٹ رکھنے والی جماعت عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد بھی شامل ہیں۔ شیخ رشید احمد حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے مشترکہ امیدوار بھی ہیں۔ قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کے مطابق ووٹنگ سے پہلے کوئی بھی امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتا ہے۔ حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کی اس وقت قومی اسمبلی میں 187 نشستیں ہیں، جبکہ حکمراں اتحاد میں شامل دیگر جماعتیں بھی شاہد خاقان عباسی کو ہی ووٹ دیں گی۔ حکمراں اتحاد میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ قابل ذکر ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار شاہد خاقان عباسی کے خلاف ایل این جی کے معاہدے میں بے ضابطگیوں کے بارے میں قومی احتساب بیورو میں ایک انکوائری چل رہی ہے جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ حزب مخالف کی جماعتیں ابھی تک متفقہ امیدوار سامنے نہیں لا سکی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی اپنے امیدوار سامنے لا چکی ہیں، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی نے ان انتخابات میں غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی حزب مخالف کی جماعتوں سے مشترکہ امیدوار لانے کا واویلا کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف عمران خان نے اپنے طور پر ہی شیخ رشید کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ہے۔
اکیلے کتنا بھی طاقتور ہو نہیں چل سکتا، اگر اس کی سوچ میں یہ ہے کہ وہ اکیلے کوئی پرواز کر سکتے ہیں سیاست میں اور مسلم لیگ سے لڑ سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کی سوچ کو تبدیل ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم نے جوائنٹ اپوزیشن میں ابھی تک اپنا کینڈیڈیٹ اناؤنس نہیں کیا ہے اور عمران نے شیخ رشید کا نام دے دیا ہے۔
حکمراں جماعت کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا انتخاب جیتنے کے بعد ان کی جماعت کی توجہ ان منصوبوں پر ہوگی جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ انہی پالیسیوں پر عمل درآمد کیا جائے گا جو پالیسیاں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور سے چلی آ رہی ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
تو بات یہاں آ کر ٹھہری کہ وزیر اعظم کے لیے حکمراں جماعت پی ایم ایل این نے اپنی جماعت کے سینئر رکن اور پیٹرولیم کے سابق وزیر شاہد خاقان عباسی کو نامزد کیا، لیکن جیسا کہ آپ نے شہزاد ملک کی رپورٹ میں سنا کہ ان کے خلاف بھی اس وقت قومی احتساب بیورو میں ایک ریفرنس موجود ہے جو 2 سال قبل دائر کیا گیا تھا اور جس میں شعبے کے کئی افسران نے ان پر الزام عائد کیا تھا کہ ایک ایل این جی کے معاہدے کے سلسلے میں کیے گئے فیصلے سے ملک کی خزانے کو $2 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ شاہد خاقان عباسی نے اتوار کو اس نیب ریفرنس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کسی ریفرنس سے نہیں ڈرتے، لیکن کیس کس قسم کا ہے، اس قسم کے معاہدے کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے میں نے تیل و گیس کے شعبے کے ماہر بھارتی صحافی نریندر تنیجا سے بات کی۔
دیکھیے، یہ جو اگریمنٹ سائن ہوا قطر اور پاکستان کے بیچ میں، وہ کل ملا کر کے اس کی جو میاد جس کو بولتے ہیں وہ لگ بھگ 15 سال کی تھی. اور اس میں یہ ہے کہ جو قطار سے وہ لانگ ٹرم اگریمنٹ تھا, اور زیادہ تر جو ایل این جی کی اگریمنٹ قطار سائن کرتا ہے اس نے ہندوستان سے بھی کیا ہے, جاپان سے بھی, چائنا سے, زیادہ تر لانگ ٹرم اگریمنٹ ہوتے ہیں. اور اس اگریمنٹ میں یہ ایک کلاز ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سے نکلیں گے, ایگزٹ کریں گے, تو اس کا تھوڑا پنشمنٹ ہوتا ہے. پھر یا اس کی میاد کو کم کریں گے تو اس کا بھی پنشمنٹ ہوتا ہے, مطلب 15 سال سے 11 سال کریں یا ایسا کچھ بھی کریں گے. تو اب یہ اگریمنٹ اس کا یہ تھا, اور لانگ ٹرم ایک اگریمنٹ تھا, اور اس اگریمنٹ کے بیس پہ ہی پھر پاکستان نے وہاں پہ پاکستان کراچی کے پاس پورٹ قاسم نے جو ہے وہ پوری فیسلٹی ڈیولپ کری ہے, اور ایل این جی آنا شروع ہو چکی ہے جیسا آپ جانتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور پاکستان میں جو بجلی بن رہی ہے وہ بھی کافی حد تک جو لگ بھگ 2000 میگا واٹ کا اس کا ہے, جو بجلی کا جو پروڈکشن ہے وہ بھی اسی ایل این جی پہ بیسڈ ہے جو قطر سے آ رہی ہے.
ٹھیک ہے. تو نریندر جی, تیل اور گیس کی مارکیٹ میں اگر گیس کی قیمتوں کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو کیا صورت نظر آتی ہے؟
دیکھیں, جو آئل ہے, جو تیل ہے, وہ اس کی ایک گلوبل مارکیٹ ہے, گلوبل بینچ مارکنگ ہے. پورے ورلڈ میں آئل کی قیمت ایک ہوتی ہے, لگ بھگ دن میں 3 دفعہ وہ طے ہوتی ہے, اور پوری دنیا کے جو بازار ہیں, جو خریدار ہیں, اسی حساب سے قیمت پے کرتے ہیں. لیکن جو ایل این جی ہے اس کی کوئی ایسی گلوبل مارکیٹ نہیں ہے. وہ کافی حد تک مارکیٹ جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بائر اور سیلر کیا قیمت طے کر لیتا ہے, یا ایشیا کے اندر کیا قیمت چل رہی ہے. امریکہ میں جیسے کہ قیمتیں تھوڑی کم ہوتی ہیں, رشیا کے اندر قیمتیں کم ہوتی ہیں, انڈین اوشن کنٹریز میں قیمتیں تھوڑی زیادہ ہیں کہ وہ امپورٹر انڈیا زیادہ ہے, بنگلہ دیش بھی امپورٹ کرنے والا ہے, پاکستان بھی کر رہا ہے, چائنا تو بہت کرتا ہے, اور سب سے بڑا امپورٹر جاپان ہے. تو اس کی کوئی ایسی قیمت نہیں ہوتی ہے جو ایک قیمت جیسے کہ آئل کی ہوتی ہے ورلڈ میں, آج یہ قیمت ہے پوری دنیا میں, اسی کو خرید و فروخت ہوتی ہے. لیکن اس کی قیمت اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خریدار اور جو بیچنے والا ہے اس میں آپس میں کس طرح کا اگریمنٹ ہوا ہے, اور اس کے اوپر زیادہ تر بیسڈ ہوتی ہے. اور اس کی جو اکنامکس ہوتی ہے, یعنی کس دام پہ لیا گیا کیا, اس میں ٹرانسپیرنسی بہت کم ہوتی ہے. اس لیے کم ہوتی ہے کیونکہ جو اگریمنٹ ہے وہ کس شرطوں پہ ہوا ہے, اندر کیا بات چیت ہوئی ہے, کھانے کے اوپر ہوا ہے, ناشتے پہ ہوا ہے, یا چہرہ دیکھ کے ہوا ہے, یا کپڑے دیکھ کے ہوا ہے, یا مذہب دیکھ, کچھ پتا نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. نہیں, یہ میں سوال اس لیے کر رہا تھا نریندر جی کہ ایل این جی کی جو قیمت قطر کی ایل این جی کے لیے طے کی گئی, کیا اس سے بہتر قیمت پر گیس پاکستان کو مل سکتی تھی؟
دیکھیے, جو جس قیمت پہ انہوں نے اگریمنٹ طے کیا وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان سے لوگوں نے نیگوشیٹ کیا, جس حکومت نے کیا, جس وزیر نے کیا, یا جو سی او گئے انہوں نے کیا, کتنی اچھی نیگوشیشن کری. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. انڈیا نے قطر سے اگریمنٹ سائن کیا, اور جو قیمت طے کری, قیمت اس سمے جب طے کری گئی تو لگتا تھا قیمت بڑی اچھی ہے, لیکن بعد میں جو ہے ایل این جی کی قیمتیں بازار میں گر گئیں. تو حالانکہ اگریمنٹ کے اندر اس طرح کا کوئی پروویژن نہیں تھا, لیکن جو ہندوستان کی جو حکومت ہے اس نے کہا کمپنی کو آپ جائیے دوبارہ نیگوشیٹ کریے اور قیمت کم کرائیے. قطر نے کہا بالکل نہیں کریں گے, کینسل کر دیں گے, کورٹ لے جائیں گے, پنشمنٹ کریں گے. انہوں نے کہا نہیں, ہم آپ کو کرنا پڑے گا. اب انڈیا بہت بڑا بائر ہے, لہٰذا قطر کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, اس نے ری نیگوشیٹ کیا اور جو قیمت تھی کافی کم کر دی. یہی چائنا نے بھی کیا. مجھے لگتا ہے جو قیمت پاکستان نے طے کری تھی اس سمے, اس وقت کے حساب سے شاید اس میں تھوڑا مارجن تھا. مجھے لگتا ہے تھوڑی سی زیادہ انہوں نے قیمت دی, لیکن جو آج قیمت چل رہی ہے ایل این جی کی کم ہے, اور پاکستان آنے والے وقت میں ایل این جی کا بڑا بائر ہونے والا ہے. ایک اور فیسلٹی بننے کی بات ہو رہی ہے, گوادر میں بھی بات ہو رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو لیوریج کرنا چاہیے اپنی اسٹرینتھ کو, اور جو قیمت ہے, جو آج کی قیمت ہے, اس کے لحاظ قطر کو کہنا چاہیے اور اس کو ری اوپن کر کے رینیگوشیٹ کرنا چاہیے, کوئی برائی نہیں.
تو ذرا یہ بھی کمپیریزن کریں نریندر جی کہ روس اور یورپی ممالک کے درمیان گیس کی قیمت قطر کی گیس کی قیمت سے کتنی کم یا زیادہ ہے؟
نہیں دیکھیے, مجھے لگتا ہے کمپیریزن ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ جو جب آپ گیس امپورٹ کرتے ہیں اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک پائپ لائن بنائیں اور اس پائپ لائن سے لے کر کے آئیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ اس میں آپ کو گیس کو لیکوفائی نہیں کرنا پڑتا, اور لیکوفائیڈ نہیں کرنا پڑتا اس کو پھر ری جو ہے اس کو لیکوفائیڈ نہیں کرنا پڑتا, لہٰذا اس میں جو ہے سٹیپس کم ہوتے ہیں, ٹیکنالوجی کم لگتی ہے. جو رشیا سے یورپ گیس آتی ہے وہ پائپ لائن سے آتی ہے, اس کو لیکوفائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زمین سے گیس نکالی, پائپ لائن میں بھر دی, اور جو امپورٹ ہو رہی ہے وہاں اس نے اس کو کنزیوم کر لیا. لیکن جو قطر سے گیس آتی ہے, زمین سے نکلتی ہے, بھاری ٹیکنالوجی اور پیسہ خرچ کر کے اس کو جو ہے لیکوفائیڈ کیا جاتا ہے, تو اس لیے وہ لیکوفائیڈ نیچرل گیس یعنی کہ ایل این جی کہلاتی ہے. اور پاکستان جب وہ پہنچتی ہے اس کو دوبارہ پھر جو ہے اس کو گیس میں کنورٹ کیا جاتا ہے, تو دونوں طرف سے پیسہ لگتا ہے. تو اس لیے اس کا کمپیریزن ٹھیک نہیں ہے. لیکن رشیا سے ایل این جی بھی آتی ہے, वो भी इंपोर्ट करी जा सकती है। जैसे हिंदुस्तान जो है वो तो अमेरिका तक से एलएनजी इंपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए इस पर डिपेंड, असली बात ये होती है कि कीमत आपसे कहाँ को बेहतर मिले। अगर आज कीमतें एलएनजी की गिर रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, आने वाले वक्त में लगता है और गिरेंगी। अगर जिस समय पाकिस्तान ने सौदा किया था और उस समय जो है मसौदा जो भी साइन हुआ था उस मसौदे को रीओपन कर लेना चाहिए और जो आज की कीमतें हैं उसको लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि जो नेगोशिएट जिन लोगों ने किया था और वो नेगोशिएशन क्या थी, कैसा था, ये सब चीजें होती है, उसको लेकर के जो पाकिस्तान का आवाम है उसके सामने उनको चिट्ठा लेके आना चाहिए, भाई उस समय हमने ये किया था, ये बातें थी। तो मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, एलएनजी डील में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है, तेल की डील में ट्रांसपेरेंसी जरूरी होती है, और मुझे लगता है उसको लेकर के पाकिस्तान के आवाम को कॉन्फिडेंस में लेके आगे बढ़ना चाहिए। अगर जरूरत हो कि रीनेगोशिएट करें तो रीनेगोशिएट करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। हिंदुस्तान ने किया, पाकिस्तान चाइना भी कर चुका है, कोई नई चीज नहीं है। ये
तेल और गैस के उमूर को समझने वाले ये थे भारतीय सहाफ़ी और तज़्ज़ियाकार नरेंद्र तनेजा। आइए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर नज़र डालें और ऐसी सूरत हाल को समझने वाले तज़्ज़ियाकार से बात भी करें। मंजर ये है कि सियासतदानों को एस्टेब्लिशमेंट से शिकायत है कि वो किसी सिविलियन हुकूमत को चलने ही नहीं देती, लेकिन सितम ज़रीफ़ी तो ये भी है ना कि सियासतदान खुद भी अपने सियासी इदारों को मजबूत करने के ज़्यादा ख्वाहिशमंद बज़ाहिर तो नज़र नहीं आते। वो अपनी जानशीनी के लिए अपने ही ख़ानदान के अपने ही किसी फ़र्द पर भरोसा करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के सामने कामयाब हो सकेंगे? मैंने तज़िया करने के लिए ये सूरत हाल सीनियर सहाफ़ी नज़ीर नाजी के सामने रखी।
जी कभी भी नहीं, और ये होते होने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे जो सियासतदान है ये असली में तो इनकी परवरिश हुई है अंग्रेजों के जमाने में। इंडिया तो खैर थोड़ा बहुत वो जो जदोजहद थी आजादी के लिए उस दौरान उनके अंदर एक ये सोच आ गई और अब तक वो एस्टेब्लिशमेंट के बहरहाल नीचे नहीं लगते। अब भी अनुसार की कश्मश रहती है, वो चली जाती है, जो चल भी रही है, फिर उसके बाद वहां तकसीम ऐसी है बहुत सी रिलीजियस लेवल में और इसी तरह दूसरे इलाकाई बुनियादों पर, तबियाती बुनियादों पर वो अजीब अगरीब आपस में उठे हैं चलता रहता है। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ बिल्कुल वही मुनाजी का दौर है जो पहले था। फर्क सिर्फ ये पड़ा कि यहाँ पर जो रूलिंग क्लास थी वो फ्यूडल था, वो ओहदेदार थे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी थी, तो हमारे सियासतदान जो है वो उन्हीं के तहत बल्कि उन्हीं के इंतखाब पर असेंबलियों में आते थे। वही सिलसिला आजकल भी चल रहा है, इसलिए इनके यहाँ जो गाइवेलरी है वो होती है दरबार में, जो मुख्तलिफ तबकात और रुझानात से ताल्लुक रखने वाले लोग थे वो एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं।
इसलिए मौजूदा दौर में सियासी तहरीकें या जमातें किसी शख्सियत की ही वजह से चलती हैं। ये तासर एक अटल हकीकत है या पाकिस्तान की सियासत की नाकामी है कि वो इससे आगे बढ़ ही नहीं सक पा रहे?
जी, सियासत की नाकामी है, और ये जो रिसेंट पिछले 8-10 साल गए हमारे वो तो बिल्कुल से साफ साफ जो ताजर थे वो हुक्मरान हो गए। और ताजरों का आपको मालूम है वो कहना चाहिए कि अपने मुनाफे और उसके लिए जो ताकतें होती हैं, जो ब्यूरोक्रेसी समझ लें आप या कोई और फौज समझ लें, तो इनके मतहत रहकर कारोबार पसंद करते हैं। और एक तो भी आपको जुमला शायद अब तक पहुंच गया हो कि जब कंटेप्ट का केस हुआ जग पर और वो वहां गए सुप्रीम कोर्ट में, तो बाहर निकलकर बड़े गुस्से में शकील साहब ने इजहार ख्याल किया, जिसमें से एक ये था कि मैं इसे क्या डरता हूँ, जजों से ही रही और ये कि मुझे वो जुमला जहन में मेरे आ रहा है जैसे, हाँ उन्होंने कहा कि मैं तो कारोबार करता हूँ।
तो नजीर नाजी साहब, पाकिस्तान में उबूरी तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी وزیر اعظم بن رہے ہیں، پھر نواز شریف کے بھائی شہباز شریف وزیر بنیں گے، اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ شریف خاندان سے یا ان کا وفادار شخص بننے کے ہی امکانات ہیں. اس سے
جو پہلے سے جن کو نومینیٹ کیا ہے نا چیف منسٹر، ان کو پرائم منسٹر کر دیا، اور ان کا ایک بیٹا ہے جو پریکٹیکلی چیف منسٹر کا کام کر رہا تھا حمزہ، تو وہ بالکل خاندانی معاملہ ہے.
تو نہیں، سوال اس میں یہ ہے نا جی صاحب کہ اس سے کیا نواز شریف جو سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ اس میں کامیاب ہوں گے؟
جی میرا نہیں خیال کہ آپ درست رائے قائم کی ہے، وہ نہیں کرتے، وہ تو خاندانی معاملہ ہے. اور آپ کو یہ پتا تو ہوگا یہ جو سپریم کورٹ میں کیس چلا ہے، آپ یاد دلا دوں میں آیا ہوا میڈیا میں، ان کی بیٹی بھی حصے دار تھی کاروبار کی، ان کے دونوں بیٹے بھی حصے دار ہیں کاروبار کے، ان کی بیگم کے سوا کیونکہ وہ بیچاری ڈفرینٹ سمجھائی رکھتی ہے، اور یہ دونوں بھائی بھی، تیسرا بھائی جو تھا وہ بیچارہ فوت ہو گیا تھا. تو یہ سارا کاروبار مثلا اب یہ خاکانہ باسی کو انہوں نے اپنا نیا جانشین مقرر کیا ہے. تو میرے بچے نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، ان کا کیوں کر رہے ہیں ایسا کہ شاہ خاقان عباسی کو جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں سیاسی، اس کو انہوں نے پرائم منسٹر نامینیٹ کر دیا. تو میں نے انہیں جواب دیا کہ بھائی یہ حصے دار ہیں کاروبار، ان کا جو حصے داری ہیں وہ بھی کاروبار کی ہیں. جو قطر سے انہوں نے لی ہے نا گیس کا، 3-4-5 سال کا کیا ہے جی کریڈٹ، اور جو ریٹ رکھے ہیں وہ تھرڈ کلاس گیس ہے، وہ اس کو پروسیس کرنا پڑتا ہے، اور جو سیدھی آتی ہے ایران سے مثلا وہ ہم نہیں رہتے. اچھا اس کا ریٹ جو رکھا انہوں نے وہ سمجھ لیں مارکیٹ سے کو 25% زیادہ ہے جہاں سے بھی ہم خریدیں، لیکن انہوں نے وہ 5 سال کا سودا کر لیا. تو یہ جو 25% مارکیٹ سے زیادہ 10% مارکیٹ کا اندر کا جو پروفٹ ہوتا ہے، 35% بلینز آف ڈالر کا کانٹریکٹ ہے وہ. تو اب آپ خود ہی سوچ لیجیے کہ کس کو وہ اپنے حصے دار کو جگہ دے گئے یا کسی سیاسی چوبدار کو.
یہ تھے سینئر صحافی مسٹر نذیر ناجی. وزیر اعظم کی نااہلی کے بعد قومی اسمبلی کے حلقہ نمبر 120 کی خالی ہونے والی نشست کے ضمنی انتخابات ملک کی سیاست میں ایک اہم مرحلہ تصور کیے جا رہے ہیں. حکمراں جماعت کے لیے حلقے سے تحریک انصاف کو شکست دینے کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ کا متبادل تلاش کرنے کی مشکل بھی سر پہ ہے. تفصیل کے ساتھ لاہور سے حنا سعید.
نواز شریف کی نااہلی کے بعد اسلام آباد میں نئے وزیر اعظم کے انتخاب کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے. نواز شریف کے متبادل کے طور پر شہباز شریف ان کی کرسی سنبھالیں گے، لیکن پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب پر اس تبدیلی کا اثر تو یقیناً ہوگا.
لاہور اور پنجاب کو مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور شہباز شریف کئی سالوں سے اس صوبے میں پارٹی کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ایسے میں اس حلقے کے لوگ جہاں سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑنا ہے، سوال اٹھاتے ہیں کہ شہباز شریف کی اسلام آباد منتقلی کہیں پارٹی کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہوگی؟
جی شہباز شریف اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پنجاب کی ایڈمنسٹریشن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کی جگہ پہ اگر میاں حمزہ شہباز آ جاتے ہیں وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں اور بہترین نظام چلے گا.
پارٹی ہولڈ صرف نواز شریف کا ہے، شہباز شریف کا نہیں. میری نظر میں پارٹی واقعی کمزور ہوگی. میری نظر میں دوسرا گروپ ہے یہ، جیسے دو گروپ ہیں پی ایم ایل، ایک این نواز شریف کا اور ایک شہباز شریف کا. اب یہ شہباز شریف کا جو گروپ ہے وہ اسٹرانگ ہوگا.
میں سمجھتا ہوں کہ وفاق میں آنے سے مزید مضبوط ہوگی نون لیگ اور پاکستان بھی زیادہ مضبوط ہوگا. یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، یہاں سے انشاءاللہ شہباز شریف جیتے گا.
نواز لیگ کے رہنماؤں میں اب یہ بات زیر بحث ہے کہ شہباز شریف کے بعد کون ایسا ہو جو پارٹی پالیسی کے ساتھ ساتھ ترقیاتی کاموں کو بھی اسی رفتار سے جاری رکھے جس کے لیے شہباز شریف مشہور ہیں. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے مسلم لیگ نواز لاہور کے صدر پرویز ملک نے وزارت اعلیٰ کے ممکنہ امیدواروں کے بارے میں تفصیلات بتائیں.
دیکھیں ابھی تک تو تین نام جو ہیں وہ پریس میں اور ہماری پارٹی کے اندر جو گفتگو ہے اس میں نام بولے جا رہے ہیں، اور اس میں حمزہ شہباز صاحب کا نام ہے اور خاصے فیورٹ گنے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ میاں مشتبہ شجاع الرحمان صاحب کا نام ہے، اور پھر تھرڈلی جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا نام بھی آ رہا ہے۔ دیکھیں این او 120 جو ہے وہ میاں نواز شریف کا بڑا فیورٹ حلقہ ہے۔ دیکھیں میں آنیسٹلی بتاؤں کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میاں شہباز شریف کو وہاں اپسیٹ کر سکتا ہے، اٹس آؤٹ آف کوسچن کہ وہ نہیں ہے۔ عمران صاحب خود آ جائیں تو بڑا مزہ آئے گا، وہاں دیکھا جائے گا۔ فی الحال انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو پہلے بھی لڑی تھیں اور وہ دوبارہ لڑیں گی، تو کوئی نہیں، بیٹل وڈ بی ویری گڈ۔
ہم نہیں مانتے۔
سپریم کورٹ کے فیصلے سے وزیر اعظم کو نااہل کرنے کے باوجود حلقے کے ووٹر نواز شریف کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، اور پارٹی کارکنان کا کہنا ہے کہ جب مسلم لیگ نون کے قائد خود کسی کی انتخابی مہم چلائیں تو اس کی ہار مشکل ہے۔ حنا سعید، بی بی سی نیوز، لاہور۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں۔
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو اوول میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹیسٹ میچ میں 239 رنز سے شکست دے دی۔ جنوبی افریقہ کو میچ جیتنے کے لیے 492 رنز کا ہدف ملا تھا، لیکن پوری ٹیم 252 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اوپنر ڈین ایلگر نے 136 رنز سکور کیے۔ معین علی نے دوسری اننگز میں عمدہ بالنگ کرتے ہوئے 4 وکٹیں حاصل کی، جس میں ہیٹرک بھی شامل ہے۔ اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے جونز نے میچ میں 8 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد انگلش کاؤنٹی یارکشائر کی طرف سے اپنا پہلا T20 میچ 3 اگست کو ڈربی شائر کے خلاف کھیلیں گے۔ سرفراز احمد کا بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہنا ہے کہ کاؤنٹی کرکٹ کھیل کر انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔
ایکسپیرینس ہوگا، جتنے بھی وہاں پہ پلیئرز گئے ہیں وہ انہوں نے یہ بتایا کہ بہت زیادہ پروفیشنلزم وہاں پہ بندہ سیکھتا ہے اور کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو ان شاء اللہ جو بھی مجھے فائدہ ہوگا کوشش کروں گا خود کو بھی اس کو اپنے آپ پہ وہ کروں، اور جو ہمارے جونیئرز پلیئرز ہیں ان کو بھی اس میں ان کو بتاؤں۔
پرتگال اور ریال میڈرڈ کے مشہور فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو ٹیکس چوری کے ایک مقدمے کے سلسلے میں آج اسپین کی ایک عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ جرمنی کی مسلسل 7واں خواتین فٹ بال یورو ٹائٹل جیتنے کی امیدیں اس وقت ختم ہو گئیں جب اسے کوارٹر فائنل میں ڈنمارک نے 2-1 سے ہرا دیا۔ سیمی فائنل میں ڈنمارک کا مقابلہ آسٹریا سے ہوگا، جس نے اسپین کے خلاف پینلٹیز پر کامیابی حاصل کی۔ دوسرے سیمی فائنل میں انگلینڈ کا مقابلہ میزبان ہالینڈ سے ہوگا۔ بارسلونا نے ریال میڈرڈ کو میامی میں 3-2 سے شکست دے کر انٹرنیشنل چیمپئنز کپ جیت لیا۔ امریکہ کے جان ازنیر نے اٹلانٹا اوپن ٹینس کے فائنل میں ہم وطن رائن ہیریسن کو 7-6 اور 7-6 سے شکست دے دی۔ عالمی سوئمنگ چیمپئن شپ ہنگری میں اختتام کو پہنچی۔ امریکہ کے کیلب ڈریسر نے 7 طلائی تمغے جیت کر مائیکل فیلپس کا کسی ایک عالمی مقابلے میں سب سے زیادہ طلائی تمغے جیتنے کا عالمی ریکارڈ برابر کر دیا۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ بھارت میں 100 سے زیادہ سابق فوجیوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھ کر کہا ہے کہ وہ ملک میں گو رکشا کے نام پر مسلمانوں اور دلتوں کے خلاف ہونے والی زیادتیوں پر اب خاموش نہیں رہ سکتے۔ تو کیا ہوگا؟ احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ فی الوقت سیربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کی ذمہ داری شمائلہ جعفری کی ہے۔
پاکستان کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب کل ہو رہا ہے۔ مختلف جماعتوں کے امیدواروں نے آج اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ قومی احتساب بیورو کے اجلاس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی اصولی طور پر منظوری دے دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے بیرونی ملکوں سے فنڈز اکٹھے کرنے سے متعلق مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ صوبہ بلوچستان میں آئل ٹینکرز کی ہڑتال کے باعث کوئٹہ شہر اور صوبے کے دیگر علاقوں میں تیل کی قلت پیدا ہو گئی ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ روس نے ماسکو پر نئی امریکی پابندیوں کے بعد امریکی سفارتی عملے کے 755 ارکان کو ملک بدر کر دیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں عراقی سفارت خانے پر خودکش حملہ ہوا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ جعفری سے سنا۔ شمائلہ نے آخری خبر افغانستان کے موضوع پر لا کر کے ختم کی۔ آئیے اسی سلسلے کو پھر جوڑتے ہیں۔ افغانستان کے وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کابل میں عراقی سفارت خانے پر حملہ خودکش حملہ آوروں کی ہلاکت کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ ایک بمبار نے خود کو سفارت خانے کے داخلی دروازے پر ہی دھماکے سے اڑا دیا تھا، جس کے بعد دیگر تین حملہ آور عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کابل سے براہ راست شامل ہو رہے ہیں سربین میں سید انور۔ سید انور، کیا کہیں گے، تازہ ترین تفصیلات کیا ہیں؟
جی، تازہ ترین اطلاعات تو یہ ہے کہ افغان وزارت داخلہ نے اعلان کیا کہ 5 گھنٹے کی لڑائی کے بعد یہ حملہ ختم ہوا، اور افغان وزارت داخلہ کے مطابق اس حملے میں پہلے خودکش حملہ آور دروازے پر خود کو اڑا دیا، تین دیگر عراقی سفارت خانے کی عمارت کے اندر داخل ہوئے اور 5 گھنٹے تک لڑائی جاری تھا۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق تین دیگر حملہ آور افغان فورسز کی جانب سے مارے گئے اور حملہ ختم ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملہ شروع ہوتے ہی افغان پولیس کے اسپیشل یونٹ علاقے میں پہنچ گئے اور سفارت خانے میں داخل ہو کر تمام سفارت اہلکاروں کو اس علاقے سے باہر نکال دیے، محفوظ جگہ پر منتقل کیا گیا۔ عراق کے وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے سفیر اور دیگر اسٹاف مصر کے سفارت خانے میں منتقل کیے گئے ہیں اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ تاہم افغان حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے میں 2 افراد مارے گئے ہیں، جو ایک عام شہری ہے اور ایک پولیس۔ لیکن عراقی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس حملے میں سفارت خانے کے 2 افغان گارڈ بھی مارے جا چکے ہیں اور اس کے علاوہ 4-5 بندوں کی زخمی ہونے کی ابھی تک اطلاعات سامنے آئی ہے۔
تو سید انور، شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کابل میں عراقی سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا؟
شدت پسند گروہ داعش نے واضح طور پر تو یہ نہیں کہا کہ کس وجہ سے انہوں نے عراق کے سفارت خانے کو نشانہ بنایا ہے۔ تاہم تقریباً 2 ہفتے پہلے عراق کے سفیر نے کابل میں ایک پریس کانفرنس بلایا اور اس پریس کانفرنس میں موصل شہر کی حوالے سے ایک چھوٹی جشن انہوں نے منعقد کی اور انہوں نے کہا کہ عراق اس حوالے سے کہ آئیس یا داعش کو عراق سے مکمل طور پر ختم کریں گے پوری عزم رکھتا ہے۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ عراقی سفارت خانے پر حملہ اسی کا رد عمل ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ سالوں میں، بلکہ ایک گزشتہ 10 سالوں میں کسی اسلامی ملک یا عرب ملک کے سفارت خانے پر ابھی تک حملہ نہیں ہوا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ ایک عرب اور اسلامی ملک کے سفارت خانے پر حملہ ہوا ہے۔ تاہم کچھ مدت پہلے قندھار میں یو اے ای کے سفیر ایک حملے میں مارے گئے، تاہم وہ حملہ قندھار کے گورنر ہاؤس کے اندر ہوا تھا۔
کابل سے سید انور، بہت بہت شکریہ۔ وینزویلا میں گزشتہ روز آئین ساز اسمبلی کے لیے ہونے والے متنازع انتخاب پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ حزب مخالف کی جماعتوں نے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور آج احتجاج کرنے کا اعلان بھی ہوا۔ امریکہ کہتا ہے کہ یہ انتخاب آمریت کی جانب قدم ہے. یورپی یونین کے بقول نئی اسمبلی بحران کے حل کا حصہ بن سکتی ہے, جبکہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے انتخاب کے نتائج کو سراہتے ہوئے کہا کہ نئی اسمبلی کو ملک ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے, ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے اور عدلیہ کا نظام سنبھال لینا چاہیے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی.
وینزویلا کے انتخابی حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز آئین ساز اسمبلی کے لیے ہونے والے متنازع انتخاب میں ٹرن آؤٹ 41.5% رہا اور 80 لاکھ افراد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. ان اعداد و شمار پر حزب مخالف کی جماعتوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. 4 ماہ سے جاری کشیدگی کے دوران انتخاب کا دن بدترین رہا, جس میں 10 افراد ہلاک ہو گئے. ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے انتخاب کے نتائج کو خوشائن قرار دیا.
صبح بخیر وینزویلا. ہمارے پاس آئین ساز اسمبلی ہے. میں نے کہا تھا چاہے بارش ہو, طوفان آئے اب بجلی کڑکے. بارش بھی ہوئی, طوفان بھی آیا اور بجلی بھی کڑکی, اور لوگوں نے اپنے ضمیر کی بنیاد پر آئین ساز اسمبلی منتخب کی. 80 لاکھ افراد نے خطرے اور دھمکیوں کے باوجود ووٹ ڈالے.
8 ملیونز لارگوس.
اس ملک میں ایسی ریاستیں بھی ہیں جہاں لوگوں کو نیم فوجی اہلکاروں کی گولیوں کا نشانہ بننا پڑا اور ووٹ ڈالنے کے لیے دریا عبور کرنے پڑے.
حزب مخالف کی جماعتوں کے اتحاد کا کہنا ہے کہ 88% ووٹروں نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا اور الیکشن کو ماننے سے انکار کر دیا. حزب مخالف کی جماعتوں نے آج کے دن احتجاج کی کال بھی دی ہے. کراکس میں ایک احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے حزب اختلاف کی جماعت کے رہنما انریکے کیپریلس نے انتخابی نتائج ماننے سے انکار کیا.
ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سارے دھوکہ دہی کے عمل کو نہیں مانتے. ہمارے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں اور ہم آئین کی بالادستی کے دوبارہ قائم ہونے اور جمہوریت قائم ہونے تک لڑتے رہیں گے تاکہ وینزویلا کے شہری اپنے حقوق حاصل کر سکیں.
یورپین کمیشن کی ترجمان مینا اینڈریوا نے وینزویلا کے انتخابی نتائج پر یورپی یونین کی جانب سے رد عمل میں خدشات کا اظہار کیا.
کمیشن واقعی شک میں مبتلا ہے کہ آیا انتخابی نتائج کو تسلیم کیا جا سکتا ہے. یورپی کمیشن کی نائب صدر فیڈریکا موغرینی فی الحال یورپی یونین کی جانب سے مشترکہ رد عمل پر غور کر رہی ہیں.
صدر نکولس مادورو نے وینزویلا کے شہریوں سے کہا تھا کہ وہ آئین ساز اسمبلی کے لیے 500 نمائندوں کو منتخب کریں جو 1999 کے آئین کو دوبارہ تشکیل دیں گے. نکولس مادورو سمجھتے ہیں کہ آئین ساز اسمبلی امن اور مفاہمت کو فروغ دے گی, لیکن انہوں نے اس کی تفصیل نہیں بتائی کہ دراصل آئین کی تشکیل نو سے وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. ناقدین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ صدر مادورو اپنے اختیارات میں بے تحاشا اضافہ کرنا اور اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں. موجودہ آئین سابق صدر اوگو شاویز کے دور میں 1999 میں تشکیل دیا گیا تھا.
یہ تھا وینزویلا کا احوال نامہ جو ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی نے آپ کے لیے تیار کیا اور بنیاد تھی بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلے. بھارت میں 100 سے زیادہ سابق فوجیوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا ہے. کہا ہے کہ وہ ملک میں گاؤ رکشا کے نام پر مسلمانوں اور دلتوں کے خلاف ہونے والی زیادتیوں پر اب خاموش نہیں رہ سکتے. انڈیا میں بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے گائے کے نام نہاد محافظین نے مسلمانوں اور دلتوں کو نشانہ بنایا ہے. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا الزام ہے کہ اس خونریزی پر حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. دلی سے سہیل حلیم.
اس خط پر دستخط کرنے والوں میں 100 سے زیادہ سینئر سابق فوجی افسران شامل ہیں جن کا کہنا ہے کہ ان کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے اور یہ کہ اس وقت ملک میں نفرت اور خوف کا ماحول ہے جس کے خلاف وہ خاموش نہیں رہ سکتے. اس سے پہلے دلی میں ناٹ ان مائی نیم کے نام سے ایک بڑا مظاہرہ بھی ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اب ان حملوں کے خلاف آواز اٹھانے کا وقت آ گیا ہے. سابق فوجیوں نے بھی اپنے خط میں کہا کہ وہ اس تحریک کی حمایت کرتے ہیں اور یہ کہ فوج کثرت میں وحدت کے علمبردار ہے اور ملک میں جو ہو رہا ہے وہ فوج کی اقدار کے خلاف ہے. گو رکشکوں کی سرگرمیوں پر آج لوک سبھا میں بھی بحث ہوئی جس میں حزب اختلاف کانگریس نے کہا کہ ملک کا اتحاد اور یکجہتی داؤ پر ہے. لوک سبھا میں کانگریس کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے.
یہ جو ہر جگہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے, اگر یہ کرتے گئے کیا دیش میں ایکتا رہے گی, کیا دیش میں اکھنڈتا رہے گی، دیش میں ڈیموکریسی ٹکے گی، کیا اس دیش میں قانون کی ویوستھا ہوگی؟ تو اسی لیے میں اے لسٹ پورا.
لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ قانون اپنے ہاتھوں میں لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے.
بھارت کے پردھان منتری کئی بار سارجنک روپ سے کہے کہ یہ غلط ہے، یہ اپرادھ ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کے برودھ کاروائی ہونی چاہیے اور کاروائی ہونی چاہیے. تو بھارت کا پردھان منتری جب کہتے ہیں تو ان راجیہ سرکاروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پردھان منتری کے اس آدیش کے انوسار کاروائی کرے. جب پردھان منتری نے بار بار کہا تو کسی کے نیت پر شنکا پیدا کرنا اچت نہیں ہوتا ہے.
جواب میں مسٹر کھڑگے نے کہا کہ صرف بیانات دینا کافی نہیں ہے.
کرمنل کو یہ میسج گیا کہ اگر ہم کچھ بھی کیے تو کوئی ہم کو پوچھنے والا نہیں ہے، ہم کرتے جائیں گے. تو آج وہ وہی ہو رہا سلسلہ کہ ہر آدمی قانون اپنے ہاتھ میں لے کر ہر جگہ لنچنگ کر رہا ہے، موب مرڈرنگ کر رہا ہے، ہر جگہ یہ گھٹنا دن پہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. گو رکشکوں کے اوپر کتنے کیس ڈالے، کتنے گو رکشکوں کو آپ نے اریسٹ کیا ہے اور کون سے کیسز ان کو ڈالے. ایک طرف تو آپ ڈسون کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ڈسون کرنے کے بعد جو قانون اپنے ہاتھ میں لیے ہیں ان کے اوپر کیا ایکشن ہوا ہے؟ آپ کا کوئی ایکشن نہیں ہے، اسی لیے کوئی ڈر رہا نہیں ہے.
وزیر اعظم نریندر مودی اگرچہ گو رکشکوں کی سرگرمیوں پر دو مرتبہ تنقید کر چکے ہیں لیکن حالات میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے. نریندر مودی نے اتوار کو قوم سے اپنے ماہانہ خطاب میں بھی کہا تھا کہ اب ملک سے فرقہ پرستی اور بدعنوانی جیسی برائیوں کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن حزب اختلاف کا الزام ہے کہ حکومت کے کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. سہیل حلیم، بی بی سی نیوز، دلی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایل او سی کے قریبی علاقے مجھل کے تین خاندان 7 سال سے انصاف کی آس لگائے بیٹھے ہیں، لیکن بھارتی فوج کے ٹرائیبونل نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے. ٹرائیبونل نے کرنل سمیت 6 فوجی اہلکاروں کو کورٹ مارشل میں سنائی گئی عمر قید کی سزا پر امتناع کا حکم دیا ہے. ان اہلکاروں پر الزام ہے کہ انہوں نے ترقی اور انعامات کے لیے 3 معصوم شہریوں کو فرضی جھڑپ میں ہلاک کر کے انہیں غیر ملکی دہشت گرد قرار دیا تھا. ٹرائیبونل کے فیصلے پر جہاں متاثرہ خاندان مایوس ہوئے، وہیں وادی کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں بھی غم و غصے کی لہر آئی ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
گزشتہ روز ٹریبیونل کا فیصلہ آتے ہی وادی میں غم و غصے کی لہر پھیل گئی. سرحدی ضلع کپواڑہ کے متسل علاقے کے شفیع، شہزاد اور ریاض نامی 3 مزدوروں کو مئی 2010 میں فوج نے ایک فرضی جھڑپ میں ہلاک کر کے انہیں غیر ملکی دہشت گرد قرار دیا تھا. تحقیقات سے جب واضح ہو گیا کہ تینوں عام شہری تھے تو فوج نے ایک کرنل سمیت 6 فوجیوں کا کورٹ مارشل کیا اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی. یہ فیصلہ ایسے وقت آیا ہے جب تینوں کے اہل خانہ 7 سال سے مکمل انصاف کے منتظر تھے. ٹریبیونل نے نہ صرف یہ کہ کورٹ مارشل کی سزا قلعدم قرار دی ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ تینوں خان سوٹ میں تھے، جس کا مطلب ہے کہ وہ دہشت گرد تھے. مسل میں محمد شفیع کی بیوہ جبینہ کہتی ہیں کہ اگر افضل گورو کو ثبوت نہ ہونے کے باوجود پھانسی دی جا سکتی ہے تو ایسے فوجیوں کے لیے سزائے موت کیوں نہیں، جنہیں خود فوج بھی مجرم مان چکی ہے. جبینہ کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے انہیں ایسا لگا کہ ان کے خاوند اور ان کے 2 پڑوسیوں کو ایک بار پھر سے قتل کیا گیا. وہ کہتی ہیں کہ اگر حکومت فوجی ٹریبیونل کے آگے بے بس ہے تو ان کے خاندان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے. واضح رہے مسل فرضی جڑپ کا انکشاف ہوتے ہی وادی میں ہند مخالف احتجاجی لہر پھیل گئی، جسے دبانے کی سرکاری کارروائیوں میں 100 سے زیادہ افراد مارے گئے اور کشمیر کئی ماہ تک بند رہا. انسانی حقوق کے اداروں کا کہنا ہے کہ 27 سال کے دوران مسل جیسے کئی واقعات رونما ہوئے لیکن ایک بھی قصوروار فوجی یا پولیس اہلکار کو سزا نہیں ملی. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا شمار دنیا کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں بچوں میں غذا کی قلت کی شرح سب سے زیادہ ہے. سرکاری حکام کے بقول بلوچستان میں غذائی قلت کی شرح 16.1% ہے، جبکہ غذائی کمی کی وجہ سے 52% بچوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
افتہ شیر مادر کے مہم کے حوالے سے پریس کلب کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ بلوچستان میں غذائی کمی کے شکار بچوں کی شرح بہت زیادہ ہے. نیوٹریشن سیل بلوچستان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ناصر علی بکٹی کا کہنا تھا کہ غذائی قلت کی وجہ سے بچوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے. جو کہ بلوچستان میں تشویشناک حد تک زیادہ ہے۔
بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ غذائی کمی کے جو ہے نا بچے شدید شکار ہیں، اور اس کے علاوہ 52% جو ہے نا ہمارے بچے جو ہے نا اپنے مطلوبہ معیار یعنی قد کے ہائٹ تک نہیں پہنچتے ہیں، ان کی تعداد 52% ہے۔
سن 2012 میں ہونے والے ایک سروے کے حوالے سے محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ غذائی قلت کی وجہ سے بلوچستان میں 1000 بچوں میں سے 111 بچے 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے قبل مر جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شرابی دوسرے صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ڈاکٹر علی ناصر بگٹی کے مطابق جہاں بچے غذائی قلت کے شکار ہیں، وہاں خواتین میں بھی خون کی کمی کی شرابی زیادہ ہے،
اور 49% جو ہے نا ہمارا جو ہے وہ خواتین میں آئرن کی کمی ہے۔
محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ بچوں میں غذائی کمی کو دور کرنے کے لیے ماں کا دودھ پلانا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ پیدائش کے فوراً بعد بچوں کو دودھ پلانا شروع کریں۔
ایک پائیدار جو ہے نا سسٹینیبل بریسٹ فیڈنگ کو جو ہے نا سیلیبریٹ کرنا ہے، تاکہ عوام الناس میں یہ پیغام چلا جائے کہ ماں کا دودھ جو ہے نا وہ فوراً شروع کرانا چاہیے، 6 مہینے تک ماں کا دودھ پلانا چاہیے، 6 مہینے کے بعد نرم غذائیں شروع کرانی چاہیے، اور 2 سال تک اس کو کنٹینیو کرانا چاہیے۔
محکمہ صحت کے حکام کے مطابق بچوں کو ماں کا دودھ پلانے کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کے لیے کل سے ہفتہ شیر مادر منایا جا رہا ہے۔ اس مہم کے دوران بلوچستان بھر میں مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ پائیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں، 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا بڑا موضوع آج پاکستان میں نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی کا جمع کیا جانا تھا۔ سنا آپ نے کیا صورتحال ہے، کیا اور اس سیاسی صورتحال کا ہم نے تجزیہ بھی کیا۔ خبروں میں سیاست، پیج پر سیاست، گفتگو میں سیاست، سیاست کی مار دھاڑ۔ کسی کسی دماغ پریشان ہو جاتا ہے نا کہ یا اللہ، اے اوپر والے، دل جوئی کے لیے، زخموں کو مندمل کرنے کے لیے کوئی مرہم ہے، کوئی اور بات چیت کی جا سکتی ہے؟ نہیں، چلیں، میں بہت کچھ تو نہیں کر سکتا لیکن کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ کی ملاقات دل خوش کرنے کے لیے ایک ایسی لوک گلوکارہ سے کراتا ہوں جو 18 زبانوں میں گاتی ہیں۔ نام ہے وجیا بھارتی، اور سنگیت کی دنیا میں انہوں نے اپنا سفر بھوجپوری گانوں سے شروع کیا تھا۔ ہاں، بھوجپوری کیا ہے؟ یہ بہار میں بولی جانے والی ایک زبان ہے۔ وجیا بھارتی سے دلی میں ہمارے نامہ نگار سہیل حلیم نے بات کی۔
ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل فوک سنگر ہیں وجیا بھارتی، جو 18 زبانوں میں گاتی ہیں۔ مجھے ان میں سے کوئی زبان نہیں آتی ہے، لیکن مسئلہ کوئی نہیں ہے کیونکہ مجھے گانا نہیں ہے۔ تو وجیا جی
نمسکار۔
تو وجیا جی، آپ کیسے، کیا مطلب 18 زبانوں میں کون گا سکتا ہے؟
نہیں، کیوں نہیں گا سکتا ہے، لتا جی نے تو بہت ساری بھاشاؤں میں گایا ہے، اور بس من میں چاہ ہونی چاہیے۔ بھاشائیں کہیں دیوار نہیں بنتی ہیں۔ ہمیں جب شروعات سے گانا شروع کیا اور دھیرے دھیرے آگے بڑھی میں، تو مجھے الگ الگ پرانتوں میں کاریکرم کرنے کے موقع ملے۔ اس کے بعد میرے من میں للک رہی کہ میں اس کو سیکھ لوں، اس بھاشا کو سیکھ لوں۔
لیکن بنیادی طور پر آپ بھوجپوری میں گاتی ہیں؟
ہاں، بھوجپوری پہ میں گاتی ہوں، میتھلی میں گاتی ہوں، انگیکا، بجیکا، ناگپوری، سنتھالی، بہت ساری بھاشاؤں میں، بنگلہ،
अच्छा, और चूंकि हमारे बहुत सारे सुनने वालों को मालूम नहीं है कि ये सावन का महीना और उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट है, म्यूजिक से क्या ताल्लुक है, जरा थोड़ा सा हमें बताइए, फिर सुनेंगे आपका।
देखिए, सावन के महीने की चर्चा तो पुराण वेदों से चली आई है और कहते हैं सावन का महीना बहुत ही मन को लुभाने वाला और रसमय बनाने वाला होता है। बरसात की फुहारों के साथ भींगते ही मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है और ये जो सब भी होता है ये सब हमारे गीतों में, पुराने गीतों में वर्णित है, या आज भी हम लिख के नया भी लिखते हैं तो ये बातें वर्णित करते हैं। कजरी, झूला, बारहमासा, इन सब नामों से गीत गाए जाते हैं सावन में।
तो बस कोई सावन का ऐसा गीत के जो बिल्कुल सावन की एक याद ताजा करता हो, उससे शुरू कर दीजिए।
हरियर सावन के बहार, हरियर धरती के सिंगार, हरियर सावन के बहार, हरियर देखी के सिंगार, हरियर देखी पात पार, गारिगार बलमा भैले, हरियर मनवा हमार बलमा भैले, हरियर मनवा हमार बलमा, हरियर चुनरी के छैले कुमार बलमा।
बहुत खूबसूरत है और बहुत ही दिलचस्प भी है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आजकल सुनने वाले कौन लोग हैं, क्योंकि आमतौर पर ये एक इम्प्रेशन है कि इस तरह का संगीत जो है वो खत्म होता जा रहा है।
नहीं, खत्म नहीं होता जा रहा है, और एक बहुत बड़ा हमारे देश का ही नहीं, विदेशों में भी रहने वाले लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भोजपुरी या जो भी लोक भाषाएं हैं हिंदुस्तान के उनको पसंद करता है, खास करके भोजपुरी को पसंद करता है। लुप्त नहीं हो सकती हैं ये विधाएं, लुप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी हमसे पहले औरों ने किया, उनके बाद हम कर रहे हैं, और हमारे बाद मेरे संपर्क में जितने भी नए लोक कलाकार आते हैं, जो नई पीढ़ी आती है, तो मेरे से जितना उसको समझाना सिखाना होता है मैं सिखाती हूँ, और यही मैसेज देती हूँ कि बच्चों अश्लील गीतों को छोड़ो और पारंपरिक गीतों को गाओ, प्रचार प्रसार करो।
अच्छा, हमारे साथ एक और मेहमान है सुमन डोंगा जो स्पिक मैके से वाबस्ता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नौजवानों में, यूथ में कल्चर और म्यूजिक को फरोग देने के लिए काम करती है। तो सुमन मुझे बताएं कि क्या, नमस्कार, क्या ये बात सच है कि नौजवानों में भी उतनी दिलचस्पी है फोक म्यूजिक के लिए, या ऑब्वियसली चूंकि एवेन्यूज ज्यादा नहीं है तो उनका ध्यान हट रहा है?
हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगी, जैसे मैं सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग यूथ से जुड़ी हुई हूँ, तो हम लोग इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं। और जहाँ तक रही फोक डांसेस और फोक म्यूजिक की बात, ऑफ कोर्स बच्चे लाइक करते हैं, लेकिन हमारी थोड़ी सी विडंबना ये रही है कि हम उनको पहुँचा नहीं पा रहे हैं।
अच्छा, आनंद की बात कर रही है, मेरे पास एक फरमाइश आई है आपके लिए। ये मौसम है आशिकाना पाकिजा का। अच्छा, तो इसके थोड़ा सा तो बैकग्राउंड जरूर बताइएगा, क्योंकि म्यूजिक के बारे में मेरी जानकारी बिल्कुल निल है और बाकी दूसरी चीजों की तरह, तो जरा ये बताइएगा कि इसकी अहमियत क्या है इस गाने की।
अहमियत ये है कि एक तो पाकिजा बहुत ही पॉपुलर और एक अच्छी अच्छे भाव पर आधारित फिल्म है, और उसका नृत्य गीत संगीत बहुत मशहूर हुआ, जो कि फिल्म को बहुत अच्छा बनाता है, तो इसलिए इस लिहाज से पाकिजा के सारे गाने बहुत अच्छे हैं, मशहूर हैं जी।
तो बस वो सुना दीजिए।
मैं फिल्मी गाना कोशिश करती हूँ।
दो लाइनें।
सबसे बड़ी बात यह होती है कि मैं गाते समय अपनी एंकर खुद ही हो जाती हूँ, मुझे कब थकान हुई, तब मैंने एक घंटा गाने के बाद मुझे,
मतलब आप ये कह रही हैं कि मेरी जरूरत नहीं है?
नहीं, आपकी जरूरत है, मैं आपको बुला लेती हूँ। तो नवयुवकों के लिए बहुत सारे मसाले हैं और जुड़ते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर मेरी रचनाएं आए दिन, मैं कविताएं लिखती रहती हूँ, डालती रहती हूँ, तो उसको भी पसंद करने वाले युवा वर्ग इतने ज्यादा हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती।
अच्छा, ये जो पाकिस्तान का गाना, तो ऑब्वियसली ये तो एक खास तबके के तरफ डायरेक्टेड है, कोई ऐसा गाना सुनाइए कि जो आपके ख्याल में नौजवानों को ज्यादा पसंद आता हो।
बाजिला छम छम पाए लिया हो हाय दैया, बाजिला छम छम पाए लिया हो हाय दैया, हाय दैया, कैसे जाए बजरिया हो हाय दैया, हाय दैया, एगो अनार बा सौ बीमार बा लोगवा मारे नजरिया हो, बाजिला छम छम पायलिया हो हाय दैया,
इस तरह के बहुत सारे गाने हैं।
अच्छा सुमन, आप कह रही थी कि नौजवानों में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए उनको शुरू से इसकी तरफ रागिब करने का या इस तरफ एक तरह से ढकेलने की जरूरत है, लेकिन जब तक एवेन्यूज नहीं होंगे या कमर्शियली वो अपने इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट ना कर सकें, आपको लगता है कि इसका वाकई कोई ऐसा लॉन्ग टर्म फ्यूचर है?
मुझे लगता है कि अगर फॉर्मल एजुकेशन के साथ अगर क्लासिकल को शुरू से जोड़ के चलाया जाए, अलग से नहीं हम सोच सकते, फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए।
अच्छा, मुझे बताएं कि आप और कौन कौन सी जबानों में गाती हैं और उसका थोड़ा सा हमें फ्लेवर दे दो।
हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, बज्जिका, संथाली, नागपुरी, बंगाली, असमिया, ग्वालपारिया।
तो मतलब अगर मैं पूछूं बंगाली में अगर कुछ याद हो तो अगर सुना दें
बंगाली में।
बहुत शानदार है, लेकिन जाहिर है कि कोई आप नॉर्थ इंडिया में बैठे हों और पंजाबी कुछ सुने बगैर आपको हम जाने दें ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो जो बीट्स हैं वो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा पॉपुलर पंजाबी गानों की होती
है और पंजाबी भी यहाँ पे बहुत रौनक अपना रौनक है पंजाबियों की।
सोने मन मोने दोसर मिले ने दूर दूर रह के मनो कर गए बेचैन, सोने मन मोने दोसर मिले ने दूर दूर रह के मनो कर गए बेचैन, आहा दूर दूर रह के मनो कर गए बेचैन, सच्चाई यदि प्यार सदा मिल के रवांगे मर जांगे दिखे दूजे तुझे ढूंढ रवांगे, अल्लाह करे दो दिला चिना जुदाया थे दूर 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 रह के मैनू कर गए बेचैन, दूर दूर रह के मैनू कर गए बेचैन, सोने मन मोने दोसर मिले ने दूर दूर रह के मैनू कर गए बेचैन, दूर दूर रह के मैनू कर गए बेचैन, आहा दूर दूर रह के मैनू कर गए बेचैन।
वाह, सोने मनमोहने नैन दूर दूर रहकर मैनू कर गए बेचैन। और उससे पहले पाकिजा फिल्म ये मौसम आशिकाना और कजरी झूला सावन में हर हर सावन के बाद मलका पुखराज की याद आई। कितने लोग याद आते चले गए, काश मेरे पास और वक्त होता। अब सरबीन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इसके एडिटर थे सकलान इमाम, प्रोड्यूसर अंबर खैरी, स्टूडियो मैनेजर इस्लामाबाद से आमिर सदीक, लंदन से माइक हैडली। तो मुझे इजाज़त दीजिए और आखिर में ख़ास ख़ास खबरों का खुलासा एक बार फिर।
इंडिया में रिटायर्ड फौजियों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खुला खत लिखा है, जिसमें मुसलमानों और दलित हिंदुओं पर होने वाले हमलों की मजम्मत की गई है। सऊदी अरब में ख़वातीन के लिए वली के कानून के खिलाफ मुहिम चलाने वाली कारकुन मरियम अल-तिबी को जेल में 100 दिन कैद रखने के बाद रिहा कर दिया गया है। युगेंडा की फौज का कहना है कि जनूबी सोमालिया में शिद्दत पसंद तंजीम अल-शबाब के जंगजुओं से झड़प में उसके 12 फौजी हलाक जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। इंडिया की रियासत ओडिशा में आसमानी बिजली गिरने से 11 अफराद की हलाकत की इत्तलात हैं। हुकाम का कहना है कि इस हादसे में 15 अफराद जख्मी भी हुए हैं। बर्मा में हुकाम ने उस सहाफी की मुल्क से फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी है जिसने एक बुद्ध पक्ष को एक मुसलमान वकील की हलाकत की खुशी मनाने पर उसके मजहबी ओहदे से हटाने पर जोर दिया था।